الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. گفتگو ہماری تھی آداب الصلاۃ اور اس میں فصل اول یعنی پہلا چیپٹر وہ اس میں کہ آداب کے جن کا حالت نماز میں بلکہ تمام عبادات اور مناسک میں خیال رکھنا ضروری ہے، اور اس میں جو بات ہو رہی تھی وہ یہ کہ تمام کے تمام یعنی اگر انسان یہ چاہتا ہے، اچھا دیکھیں دو چیزیں یعنی کہ یہ بار بار ریپیٹ کرنے والی بات ہے کہ انسان کو پہلی منزل پر اس بارے میں کلیئر ہونا پڑتا ہے کہ ہم اپنی عبادت سے یا اپنے دین سے کہاں تک پہنچنا چاہ رہے ہیں اور کیا مقصد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. بعد کے تمام کوششیں، کاوشیں، ایفرٹس یہ سب کی سب آپ کی اس پرائمری انٹینشن پر ڈیپینڈ کرتی ہیں. اگر مثال کے طور پر ایک شخص ہے کہ جو صرف اپنا فریضہ ادا کرنا چاہتا ہے، جو صرف جہنم سے بچنا چاہتا ہے، جو جنت تک پہنچنا چاہتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے یہ تمام کی تمام باتیں لا حاصل اور لا یعنی ہوں، مطلب یہ تمام باتیں اس کے لیے کوئی سینس کریٹ نہ کر پائیں. لیکن اسی لیے جیسے شروع میں فرمایا کہ مفتاح مفاتیح غیب و شہادت، یعنی اگر کسی کو اس بات میں انٹرسٹ ہے کہ میں عالم غیب میں داخل ہوں یا وہ چیزیں جو میری نظروں کے سامنے سے پوشیدہ ہیں، پردے میں ہیں، وہ حقائق میرے سامنے کھلیں، یا میں عروج و کمال انسانیت کی جانب سفر کروں، تو اس کے لیے پھر یہ سب آداب ہیں. ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کیونکہ بہت سارے مواقع پر یہ ہوتا ہے اور اس میں ہم سب اس پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں کہ یعنی میں خود اس بات کو محسوس کرتا ہوں کہ جب ہم روحانیت کے یا معرفت اور الہیات کی راہ پر سفر کرتے ہیں تو تھوڑا سا دو چار قدم چلنے کے بعد دشواریاں محسوس ہوتی ہیں، کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے. اور جیسے ابھی بھی میں خیال آ رہا تھا، میں گھر میں بھی بات کر رہا تھا کہ ایک بڑی عجیب آبزرویشن ہے کہ جب دین کا غلبہ نہیں ہوتا معاشرے میں تو اس وقت معاشرے میں بد کرداری اور بے حیائی اور اس قسم کے مفسدات ہوتے ہیں، لیکن عام طور سے منافقت نہیں ہوتی. اور جب دین کی حکومت آ جاتی ہے تو بظاہر ایک چیسٹٹی اور پاکیزگی والا ماحول نظر آتا ہے، لیکن جھوٹ اور منافقت میں اضافہ ہو جاتا ہے. یعنی یہ ایک عجیب مشاہدہ ہے کہ جو شروع میں بھی تھا، یعنی خود زمانے پیغمبر اکرم میں بھی یہی ہوا کہ لوگ جب کافر سے مسلمان ہوئے اور مسلمان ہونے کے بعد ایک بڑی تعداد نفاق کی طرف چلی گئی، یعنی ان کے قول و فعل میں ہم آہنگی نہیں باقی رہی، اگرچہ کہ بظاہر وہ دیندار ہو گئے، نمازی ہو گئے اور سب کچھ، یہ ساری چیزیں آ گئیں، لیکن وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ پھر اس کے بعد کیا کچھ ہوا کہ اوپر اوپر سے دین تھا لیکن روح دین اور حقیقت دین سلپ آؤٹ ہو گئی تھی اور ہوتی چلی گئی تھی. تو بیسیکلی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو حقیقی دین ہے، حقیقی دین ایک مضبوط کیریکٹر اور ایک اعلیٰ معیار کے نفس کا تقاضا کرتا ہے، کہ جس طریقے سے کہ ہم نے خود اس بات کو دیکھا کہ پیغمبر اکرم کا زمانہ کیونکہ انقلاب کا زمانہ تھا کہ جس میں لوگ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ہو رہے تھے، تو پیغمبر اکرم کے دور میں یہ چیز اتنی زیادہ کھل کے سامنے نہیں آئی، اگرچہ کہ خیبر کے بعد یہ ایفیکٹ پرومیننٹ ہونا شروع ہو گئے تھے یہ والے، لیکن جیسے ہی حضور کا وصال ہوا ہے اور امام علی علیہ السلام کی امامت کا دور آیا اور امام علی علیہ السلام نے اسی چیز کو ڈیمانڈ کیا ہے کہ حق پر قائم رہنا، سچائی، عقیدے کی طہارت، پاکیزگی، میکسیمم لوگ فیل ہو گئے اس میں. یعنی جسے کہتے ہیں اگر روایتوں پر آپ نظر کریں تو جو بالکل اس کرائٹیریا کو فلفل کرنے والے لوگ تھے وہ 10 بھی نہیں تھے. باقی لوگ بین بین کچھ کہیں کوئی کہیں کوئی کہیں، لیکن پھر ایک رفتہ رفتہ بڑی تعداد میں اسلامی معاشرہ جو تھا وہ منافقین پر مشتمل ہوتا چلا گیا. اور اگر ہم چشم پوشی نہ کریں تو ایون ابھی انقلاب ایران کے بعد بھی یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ وہ جو ایک کور گروپ ہے، یعنی کہ جو ایک طبقہ ہے 8-10% کے جو مضبوطی سے جمع ہوا ہے، لیکن اس کے بعد زیادہ تر معاشرہ جو ہے وہ منافقت کا شکار ہے. وہ اپنے دل سے چاہ رہے ہیں مغربی تہذیب کو فالو کرنا، لیکن حکومت کے دباؤ کی وجہ سے انہوں نے پردہ بھی کیا ہوا ہے، وہ نمازوں میں بھی آ جاتے ہیں اور نعرے بھی لگا رہے ہوتے ہیں اور سب کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک چیز، یہ ایک بات، السلام علیکم، یہ ایک بات بہت زیادہ قابل غور ہے. یعنی دو باتیں شروع میں ہی کہ یہ ہم بات ہم کر چکے ہیں، لیکن اس کا اعادہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ یہ کور کنسیپٹ ہے کہ ابتدا میں ہی، یعنی کہ جب انسان اسلام کو قبول کرتا ہے، قبول کرنے سے میری مراد کیا ہے، دل سے قبول کرتا ہے ایز اے وے آف لائف، تو اسی وقت اسے اپنی انٹینٹ پر بہت زیادہ محنت کرنا چاہیے. یعنی میں اس نظام کو، میں اس چیز کو کیوں قبول کر رہا ہوں، مجھے اس سے کیا حاصل کرنا ہے، مجھے اس سے کیا چاہیے، ٹھیک ہے. اور میرا خیال ہے کہ شاید ہم لوگ اس جگہ تک پہنچتے بھی نہیں ہیں، ہم نے بائی ڈیفالٹ ایک چیز کو لے لیا، چلے جا رہے ہیں بس سوچے سمجھے بغیر. لیکن ابتدا میں اگر ہم دل سے قبول کر رہے ہیں تو ہمیں اس پر بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، کس پر؟ اپنی نیت پر، کہ ہم اسلام سے کیا چاہتے ہیں، کس لیے قبول کرتے ہیں. اس کے ڈفرینٹ لیولز ہیں. ایک لیول یہی ہے کہ اپنا فریضہ ادا کر دینا، ایک لیول آپ کے پاس یہ ہے کہ جنت جہنم کے مراحل کو کامیابی سے طے کر لینا، ایک لیول یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام ہے کہ جو مجھے میرے ہیومن پوٹینشیل تک بہترین طریقے سے پہنچا سکتا ہے. یعنی بحیثیت انسان میں ایک پوٹینشیل رکھتا ہوں، اس پوٹینشیل کو ایکچول کرنے کے لیے بہترین ذریعہ اسلام اور دین ہے. یہ بالکل ایک دوسری نظر ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ اس بات کو قبول کر رہے ہیں کہ میرے ہیومن پوٹینشیل کو ایکچوئلٹی میں بدلنے کا بہترین وسیلہ اسلام ہے، تو اس میں جو سب سے پہلا مرحلہ آتا ہے وہ کیا آتا ہے، کہ عالم غرور سے ہجرت اور عالم حقیقت کی طرف رغبت، ٹھیک ہے. یعنی جو شخص اپنی انسانیت کی معرفت رکھتا ہے اور جو انسان اپنی انسانیت کے کمال کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس کا دل اس دھوکے والی جگہ سے لگا رہے. صحیح، اگریڈ، یہ بات صحیح ہے کہ اس متاع غرور سے، دار غرور سے جس کا دل اٹیچڈ ہے، جو یہاں کی چیزوں کو قابل قدر سمجھتا ہے اور جانتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ابھی تک اپنی انسانی حقیقت و حیثیت کو نہیں سمجھا. یہ چیز قرآنی آیات میں اور احادیث معصوم میں بالکل کلیئر ہے، یعنی جس میں کوئی دو ڈاؤٹس نہیں، ڈاؤٹ کا کوئی آیوٹا نہیں ہے اس بات میں، کہ جو غرور کا، یعنی دھوکے کا گھر ہے، جو فریب کا گھر ہے، اس سے دلبستگی اور دار حقیقت کی طرف سے بے پروائی، یہ اس شخص کی سیرت میں ممکن ہو نہیں سکتی جو اپنی انسانیت کے کمال تک پہنچنا چاہتا ہے. اور اس میں اگر میں آپ کو آیتوں اور روایتوں کے جملے سناؤں تو آپ کو اور زیادہ حیرانی ہو. فلا تبنوا ما لا تسکنون، پیغمبر اکرم کے سامنے سے کچھ لوگ گزرے، کچھ سوار، آپ نے ان سے پوچھا تم کون ہو، کہا ہم اہل یقین میں سے ہیں. حضور نے تعجب کیا ان کے اس جملے پر، کہا دلیل کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے تمام امور اللہ کو تفویض کر دیے ہیں، ہم امر الہی کے سامنے تسلیم ہیں، راضی ہیں. تسلیم اور رضا و تفویض کا ذکر کیا انہوں نے خدا کے امر کے آگے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو جو بات تم کہہ رہے ہو، یعنی بات صحیح ہے، اہل یقین کی یہی صفت ہے کہ وہ خدا کے امر کے آگے تسلیم ہیں، انہوں نے اپنے تمام امور خدا کو تفویض کر دیے ہیں. التسلیم لامر اللہ، امر الہی کے آگے تسلیم ہے اور اپنے تمام امور اللہ کو تفویض کر دیے ہیں. آپ نے فرمایا اگر صحیح ہو، سچے ہو اپنے قول میں، تو تین باتوں کا خیال رکھنا. فلا تبنو ما لا تسکنون، جس میں سکونت نہیں اختیار کرنا اس کی بنا نہیں رکھنا، یعنی بنیاد نہیں رکھو اس چیز کی، بنیاد نہیں رکھو، اپنا وقت نہیں برباد کرو اس کے پیچھے جس میں رہنا نہیں ہے. ولا تجمعوا ما لا تاکلون، جو کھاؤ گے نہیں اس کو جمع نہیں کرو. واتقوا اللہ الذی الیہ ترجعون، اور اس اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو جس کی طرف لوٹ کے چلے جاؤ گے. تو یہ وہ بیسک لیول ہے، بیسک لیول ہے جس پر ہمیں اپنے آپ کو مسلسل اس پیمانے پر میجر کرنا ہے، اپنی پرسنالٹی کو، اپنے نفس کو اس پیمانے پر ہمیشہ ناپتے رہنا ہے. اگر وی آر فالنگ شارٹ آف دیٹ کرائٹیریا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمارا رخ اور ہمارا سفر عالم حقیقت کی طرف نہیں ہے، اس جانب نہیں. یعنی خداوند کریم نے سورہ شعرا میں بھی، آپ دیکھیے کہ آیت 128 سے 130 تک قوم عاد کے بارے میں، ان کو قوم عاد کو جناب ہود علیہ السلام کی زبانی جو سرزنش ہوئی ہے، کن باتوں میں سرزنش ہوئی ہے؟ تم ہر اونچی جگہ پر ایک یادگار تعمیر کر دیتے ہو، تم اپنی چیزوں کی بنیاد ایسی رکھتے ہو کہ جیسے اس میں ہمیشہ رہو گے، اور جب تم کسی سے بدلہ لیتے ہو تو جابرین کے طریقے سے بدلہ لیتے ہو. اس میں کیا حکمت کی بات ہے کہ اگر کوئی کسی سے، ٹھیک ہے اگر بدلہ بھی لینا ہے، لڑنا بھی ہے، تو جو الہی انسان ہے جس کی نظر میں آخرت ہے، وہ لڑتے وقت بھی متوجہ رہتا ہے کہ زیادتی نہ ہو مخالف کے ساتھ، ہے یا نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اسے آگے حساب کا ڈر ہے، اور اسے اس بات کا خوف ہے کہ جو جبار حقیقی ہے نہیں، خداوند متعال، اگر وہ مجھ سے میری زیادتی کا حساب لینے آ گیا تو پھر میں کیا کروں گا. تو یعنی یہ تین چیزیں جناب ہود علیہ السلام قوم عاد اپنی قوم کو بیان کر رہے ہیں، تم اس طریقے سے زندگی گزار رہے ہو، یعنی ایسے کہ جیسے مکمل فراموش کیے ہوئے ہو آخرت کو، اپنے انجام کو، اپنے حساب کو، خدا کو. ٹھیک ہے، تو یہ پہلی اسٹیج ہے. مفتاح مفاتیح غیب و شہادت، کہ ہمیں اس طرف جانا ہے یا نہیں جانا ہے، ہمیں اس راہ پہ سفر کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. اینڈ دین پریپیئر اوور سیلوز فار دیٹ. تو اس بارے میں جو ہم نے پچھلے دو دفعہ بات کی، اب ظاہر ہے میں اس کو دہراؤں گا تو نہیں، وہ یہ کہ بیسیکلی ایک آیت تھی سورہ نساء کی، وَمَن يَخْرُج مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 100، کہ جو بیت مادیت سے ہجرت کرے، کس طرف ہجرت کرے؟ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف. ثم يدركه الموت، اور اگر اس رستے میں اس کو موت آ لے، فقد وقع اجره على الله، تو اس رستے پر ہونے کی وجہ سے بے شک اس کا اجر اللہ پر واقع ہو گیا. یعنی کیا مطلب؟ کہ بظاہر وہ منزل تک نہیں پہنچا، لیکن خدا نے اپنے اوپر واجب قرار دے لیا کہ میں اس کو منزل تک پہنچاؤں گا، اس کا اجر اللہ پر واقع ہو گیا. ایک یہ چیز تھی کہ ہجرت، ہجرت از بیت مادیت و انیت و انانیت، اس پر ہم نے تفصیل سے بات کی. اور دوسری جو حدیث امام صادق علیہ السلام کی، العبودیت و جوہرت کنہ ہر ربوبیہ، کہ بندگی وہ جوہر ہے کہ جس کی کنہ میں، یعنی جس کے اندر مخفی کیا ہے؟ ربوبیت ہے. فَمَا فُقِدَ مِنَ الْعُبُودِيَّتِ وُجِدَ فِي الرُّبُوبِيَّةِ، پس جو انسان ربوبیت میں کھو دیتا ہے وہ عبودیت میں کھو دیتا ہے وہ ربوبیت میں پا لیتا ہے. وَمَا خَفِيَ مِنَ الرُّبُوبِيَّةِ أَصِيبَ فِي الْعُبُودِيَّةِ، اور جو ربوبیت میں چھپا ہوا ہے وہ عبودیت کے ذریعے سے اس تک پہنچ جاتا ہے، اس میں عبودیت میں پا لیتا ہے. تو یہاں پر میں پہ بس ٹرانسلیشن کرتا جاؤں، کیونکہ اس میں ہم کافی بات کر چکے ہیں، کہ کسے کے با قدم عبودیت سیر کو نہ، کہ وہ انسان کہ جو عبودیت کے ساتھ اپنے سفر کو جاری رکھتا ہے، و داغ ذلت بندگی را در ناصیہ خود در گزارد، اور بندگی کی ذلت کا داغ اپنے ماتھے اور پیشانی پر قبول کرتا ہے. یعنی ظاہر ہے کہ یہ چیز آسان نہیں ہے. ہم بہرحال، ایک بات ہے کہ ہم رکوع بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، لیکن ہم اگر واقع اس کی معرفت رکھتے ہوں تو سجدہ اور رکوع بھی بہت زیادہ ہمیں چونکا دینے والی چیز ہے. یعنی وہ کون سی ہستی ہے کہ جس کے آگے انسان اپنی پیٹ اور کمر کو خم کر کے جھک جائے، اور وہ کون سی ہستی ہے کہ جس کے سامنے ہم اپنی پیشانی اور اپنی ناک کو مٹی پر رکھ دیں. صحیح ہے. تو یہ ایک چیز بہت زیادہ، اور کیونکہ زیادہ تر کیسز میں یہ رکوع اور سجدہ با معرفت نہیں ادا ہو رہا ہوتا، اس لیے انسان کے اندر کیفیت عبودیت نہیں پیدا کرا پاتا. یعنی لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر اپنی خود پسندی اور میں اتنی اسٹرانگ رہتی ہے. اگر ہم اس بات کو غور کریں کہ ہم نے اپنی پیشانی کو، اپنی ناک کو، یعنی کہ دو چیزیں جو انسان کی عزت کی علامت، انہیں خدا کے سامنے مٹی اور خاک پہ رکھ دیا ہے، اپنے ہاتھوں اور پیروں کو زمین پر ٹکا دیا ہے، تو اس کیفیت میں پہنچنے کے بعد انسان کے پاس گنجائش نہیں رہتی کہ وہ غرور اور خود پسندی کو کی کوئی جگہ اس کے نفس میں باقی رہے، اگر یہ عبادت اور یہ رکن عبادت بامعرفت ہو. تو فرماتے ہیں کہ جس نے یہ داغ ذلت بندگی کو اپنے لیے قبول کر لیا، وہ عز ربوبیت تک رسائی حاصل کر لیتا ہے. وصول بعز ربوبیت پیدا کند، طریق وصول بحقائق ربوبیت سیر در مدارج عبودیت است. بندگی کے مراتب ہیں، بندگی کے درجات ہیں، بندگی کے درجات میں سفر کرنا حقائق ربوبیت کو پا لینے کے برابر ہے. یعنی جیسے میں نے کئی دفعہ آپ لوگوں کے سامنے عرض کیا کہ جو خدا کا خالص بندہ ہوتا ہے، اسی کو خدا انسانوں کا رب قرار دیتا ہے. یعنی جیسے جیسے انسان اللہ کی بندگی کے مراحل پر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، ویسے ویسے خدا انسانوں کے دلوں کو اس کے آگے جھکاتا چلا جاتا ہے، اور اس کی ایک طریقے سے ذمہ داری قرار دیتا ہے کہ میرے بندوں کی تربیت کرو. اور اس میں آپ کو شاید یاد ہوگا پچھلی دفعہ جو ہم نے ایک آیت کہ آپ کو پڑھ کے سنائی تھی کہ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ مِنَ الذُّلِّ لِلْمُؤْمِنِينَ، جو پیغمبر اکرم کو حکم ہے خدا کی طرف سے، حکم ہے، یہ امر ہے، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ، یعنی اپنے پروں کو جھکا لو عاجزی کے ساتھ مومنین کے لیے. تو یہ بالکل وہی چیز ہے، یعنی کہ اس سے بہتر ربوبیت کی مثال نہیں دی جا سکتی کہ جس طریقے سے ایک پرندہ، ایک مرغی اپنے پروں کو پھیلا کر اپنے چوزوں کو اپنے پر میں سمیٹ لیتی ہے، اور اس وقت تک ان کو اپنے پروں کے نیچے رکھتی ہے کہ وہ خود پرواز کے قابل نہ ہو جائے. یہ حکم خداوند کریم نے پیغمبر اکرم کو دیا ہے کہ یہ مومنین وہ ہیں کہ جن کے ابھی تازہ تازہ پر نکلنا شروع ہوئے ہیں، تم وہ ہو کہ جو صاحب جناح ہو، یعنی صاحب پر ہو، تم وہ ہو کہ جو ملکوت اور اعلیٰ عوالم میں پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو. تو ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ اپنے پروں کے سائے میں ان مومنین کو لے لو اور ان کی تربیت کرو. یہاں تک کہ یہ باغ ملکوت بن جائیں, مرغ باغ ملکوت بن جائیں. ٹھیک ہے, تو یہ ربوبیت, یعنی اس ربوبیت کا کمال ہمیں کہاں پہ نظر آتا ہے؟ ذات گرامی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آنچ در عبودیت از انیت و انانیت مفقود شود, کہ جو کچھ بندگی میں بندگی کی وجہ سے اپنی میں اور اپنی انانیت میں سے گم ہو جاتا ہے, در ذل حمایت ربوبیت آرام یابد, تو حمایت ربوبیت کے سائے میں وہ عزت نصیب ہو جاتی ہے. صحیح ہے, یعنی اپنی عزت خدا کے سامنے دے دی اور خدا کی بارگاہ سے عزت ربوبیت کو حاصل کر لیا. تاب مقام رسد کہ حق تعالی سمع و بصر و دست و پائے او شود, اور یہاں تک کہ انسان اس مقام تک پہنچ جائے کہ حق تعالی اس کی سماعت و بصارت اور ہاتھ و پیر ہو جائے, جیسے کہ فریقین کی مشہور حدیث جو حدیث معراج ہے اس میں یہ جملہ موجود ہے. چوں از تصرفات خود گزشت و مملکت وجود خود را یکسر تسلیم حق کرد, جب, اچھا اس میں اب بڑی لطیف بات ہے اور پریکٹیکلی بہت مشکل ہے, کہ یہاں یہ بات فرماتے ہیں کہ تمہارا وجود, انسان کا وجود, انسان کا نفس و روح کا جو پورا کمپلیکس ہے, نفس و روح اور جسم کا, یہ ایک مملکت کی مانند ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک ملک ہے, یہ ایک کنٹری ہے. یا اگر امام علی علیہ السلام کے جو اشعار ہیں ان کی روح سے بات کریں تو یہ عالم اکبر ہے. انسان اپنی مملکت میں خود تصرف کرنے سے اپنے آپ کو روک لے. تصرف کا مطلب سمجھتے ہیں, یعنی میں اپنی مملکت میں اپنی مرضی سے اس کو استعمال نہ کروں, بلکہ میں اس بات کو سمجھوں کہ میری مملکت در حقیقت ملکیت حق ہے, یعنی جو حق تعالی ہے وہ اس کا اصل مالک ہے. میں اس اپنی مملکت کو خدا کو دے دوں کہ آپ مالک حقیقی ہیں, آپ اس کو لے لیجیے. کیا مطلب ہوا اس بات کا پریکٹیکل ٹرمز میں؟ اس بات کا مطلب کیا ہوا؟ اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ میں اپنی ذات میں اپنی مرضی سے کوئی کام کرنے کا اپنے کو اہل نہیں سمجھتا. یعنی اس بندے کی پوری زندگی میں ایسی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی ہے کہ میرا دل یہ چاہ رہا تھا تو میں نے یہ کام کر لیا. جو ایسا بندہ ہے, جو بندہ حقیقی ہے, کہ جو اپنی مملکت وجود کو ملکیت حق سمجھ کر اسے دے دیتا ہے, اس کے حوالے کر دیتا ہے, اس کے لیے زندگی میں پھر یہ کوئی چیز نہیں باقی بچتی کہ میرا دل یہ چاہ رہا تھا تو میں نے یہ کر لیا. پھر اس کے لیے فقط اور فقط کیا چیز ہے کہ جو اس کا مالک چاہے گا میں اسی کے مطابق کام کروں گا. صحیح ہے نا, کہ جیسے معصومین علیہ السلام کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے سوا اور کوئی دوسری چیز آپ کو نظر نہیں آتی ہے, کہ کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ میرا دل یہ چاہ رہا تھا تو میں نے یہ کر لیا, مجھے یہ پسند آ رہا تھا تو میں نے یہ اٹھا لیا, مجھے ناپسند آ رہا تھا تو میں نے ریجیکٹ کر دیا. تو ایسا انسان کہ جو مملکت وجود خود, اپنی وجود کی مملکت کو تسلیم حق کر دے, وہ خانہ رب صاحب خانہ واگزار نمون, اور گھر کو گھر کے مالک کے حوالے کر دے. کہ جس کی ایک مثال سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 ہے, اگر آپ کو یاد ہو, بہت مشہور آیت ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین اموالہم وانفسہم بان لہم الجنہ, کہ بے شک اللہ نے خرید لیا ہے مؤمنین سے ان کے نفوس کو اور ان کے اموال کو, بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ, کہ ان کے لیے جنت ہے. یہ نہیں خدا کہہ رہا کہ उसके बदले में जन्नत है। मतलब ये एक मिनिमम एक चीज़ है जो हम बेअन्ना लोहम
क्या
अगर वहाँ पर लफ्ज़ अजर और जज़ा आता ना तो फिर ये बात कंसोलिडेट हो जाती है, आप मतलब निकाल सकते हैं उससे, लेकिन उसका जो एग्जैक्ट मतलब आ रहा है वो ये नहीं है, बदला नहीं है। इन्नल्लाह अश्तरा, खुदा ने ख़रीद लिया, ठीक है। और इसके दूसरी कुरान की आयतों से इस बात की ताईद होती है कि परवरदिगार आलमीन जब मोमिन के साथ ट्रेड कर रहा है तो ट्रेडिंग में जाहिर है, वो आपकी बात सही है कि जब एक चीज़ लेंगे तो देंगे भी, इस बात को बिल्कुल क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं किया है कि खसूसियत के साथ के मोमिन के नफ्स के बदले में क्या देंगे। ये जितनी भी जन्नतों की बात है ना, ये फ़कत जिस्म के बदले में, कि जैसे इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम की अम्मे खाला शायद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुमलों में भी है कि तुम्हारे जसद की जिस्म की का बदला बहेश्त है, इसे इससे कम कीमत पर फरोख्त न करना। तो ऐसी कई आयतें जैसे सूरह सजदा की वो आयत इस पर समझ लें कि बिल्कुल एक सनद है कि फला तअलमु नफ्सन मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुन, कि किसी नफ्स को नहीं इल्म के हमने उसके लिए आंखों की ठंडक में से क्या छुपा के रखा है। या जब मुत्तकीन की बात है, ये सूरह कमर की आखिरी आयतें, इन्नल मुत्तकीना फी जन्नातिन व नहर फी मक़अद सिद्क़िन इंद मलीकिन मुक्तदर। एक किस्म की जन्नत को आइडेंटिफाई किया है, दूसरे किस्म की बहिश्त ओपन है। इन्नल मुत्तकीना फी जन्नातिन व नहर, के बेशक मुत्तकीन हैं जन्नात में, एक जन्नत में नहीं, जन्नात में। व नहर, समझ में आ गया। फी मक़अद सिद्क़िन, सच्चाई की बैठक में। इंदा मलीक मुक्तदर, उस बादशाह के करीब जो साहिब कुदरत है। ये अनआइडेंटिफाइड, यानी खुदा ने सिर्फ इतना कहा कि मलीक मुक्तदर के पास हैं। अब मलीक मुक्तदर से पा क्या रहे हैं इसका नहीं पता, अल्लाह भी खुदा ने बताया नहीं, और शायद बताया जा भी नहीं सकता कि जो कुछ मिलेगा। तो ये मुश्किल तरीन मरहला है इंसान की ज़िंदगी का, कि और जैसे आज के दौर में, यानी कि मैं एक जुमला आप लोगों से कहना भी चाह रहा था मजलिस में, लेकिन शायद किसी वजह से कह नहीं पाया, कि हर दौर में खुदा इंसानों की हिदायत के लिए कुछ हुज्जतों को करार देता है, यानी कुछ इंसान हैं उन्हें बतौर हुज्जत करार देता है। इस दौर में हमारे लिए जो हुज्जत, दो अशखास हैं, आगा खुमैनी और अल्लामा तबाताबाई। अगर वाकयन हक को समझना है और हक को मुजस्सम देखना है तो इन दो इंसानों की ज़िंदगी में देखें, और जितना ज़्यादा मुतालिया कर सकें, जितना ज़्यादा इनके किरदार को और इनकी ज़िंदगी को समझ सकें, इस पर अपनी दिक्कत को सर्व करें। कि ये तमाम चीज़ें जो हमें नज़र आती हैं ना, कि अगर आप पूछें कि हमें कैसे पता चले कि इंसान कैसा हो जाता है, कि जो राह खुदा में अपने को फना कर दे, जो अपनी ममलिकत वजूद को साहिब हक, जो हकदार है, उसके हवाले कर दे, तो मैं कहूँगा इन दो इंसानों की ज़िंदगी को देखें, इसका मुतालिया करें, कि आपको ये बात समझ में आएगी कि इंसान ऐसा कैसे हो जाता है। कि यानी कि बेसिकली ये क्या चीज़ है, कि क्योंकि अभी मासूम की ज़िंदगी बेआईने ही सामने नहीं है, लेकिन खुदा ऐसा नहीं करता कि हुज्जत अगर हमारे सामने मौजूद ना हो तो बिल्कुल ही गायब हो जाए सब कुछ, सारा मंजर ही ब्लैंक हो जाए, ऐसा नहीं करता खुदा। तो जो ख़ुद इमाम अली अलैहिस्सलाम के जुमले हैं, जो एक खुतबा जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया था कि फ़ी अज़मान अल-फ़तरात फ़िल बुरहते बाद अल-बुरहते, कि ऐसे ज़मानों में खुदा ऐसे इंसानों को रखता है कि नाजाहुम फ़ी फ़िक्रहिम वकल्लमहुम फ़ी ज़ात उक़ूलहिम, कि जिनकी फ़िक्र के रस्तों से उनसे सरगोशी करता है اور جن کی ذات عقول کی راہ سے ان سے کلام کرتا ہے. ایسے افراد ہوتے ہیں جو حجت خدا ہوں. یا امام علی علیہ السلام کے جو کومیل کو جملہ ہے کہ آہ آہ کہ یہ ہیں اولئک خلفاء اللہ فی ارضہ, یہ صفات بیان کی کہ یہ اللہ کے خلفاء ہیں اس کی زمین میں. آہ آہ شوقا الی رؤیتہ, آہ آہ میرا شوق ان کی رؤیت کے لیے. تو اس دور میں اگر آپ حق کو واقعا سمجھنا چاہتے ہیں کہ جیسا کہ قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کا مجسم نمونہ, تو ان دو انسانوں کی زندگی کو بہت جتنی گہرائی میں جا کے مطالعہ کر سکتے ہیں کریں. اور ہمارے پاس اب یہ بہت زیادہ خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے پاس ریکارڈڈ میڈیا ہے, باتیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم جب ائمہ علیہم السلام کے بارے میں غور کرتے ہیں تو ہمارے پاس انفارمیشن ہی نہیں ہے, کٹی کٹائی انفارمیشن ہے. انہیں واقعی بہت دکھ ہوتا ہے اس بات پہ کہ ہمیں کسی امام کی زندگی کی مکمل تصویر ملتی نہیں ہے. پیسز ہیں, بٹس اینڈ پیسز ہیں, جن کو جوڑ جوڑ کے آپ کو ایک تصویر بنانی پڑتی ہے. اور اس میں بھی سب سے بڑی مصیبت کیا لگی ہوئی ہے, کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو بہرحال یہ خوش قسمتی ہے کہ وہ افراد کے جنہوں نے, یا جیسے شہید باقر و صدر کا بھی جملہ ہے کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے اپنے کو اسلام میں جذب کر دیا, خدا میں جذب کر دیا, گم کر دیا, فنا کر دیا. تو یہاں پر بھی یہ جملہ ہے کہ جو انسان اپنے گھر کو, اپنے اس گھر کو, اپنے وجود کو مالک حقیقی کے حوالے کر دے, وہ در حقیقت ذات خدا میں فنا ہو جاتا ہے. فانی در عز ربوبیت شود. لیکن اس فنا کا مطلب ہے کیا؟ اس فنا کا تصور بہت خوبصورت ہے. یعنی یہ فنا مٹ جانا نہیں ہے, بلکہ یہ فنا کی مثال دو طریقوں سے میں آپ کو دوں کہ ایک, جیسے کہ ایک گلاس آف واٹر سمندر میں چلا جائے, بحیثیت گلاس اپنے کو فنا کر دیتا ہے لیکن بحیثیت سمندر اپنے کو ریڈسکور کر لیتا ہے, اس کو ریڈسکور. اب وہ اس کا احساس یہ نہیں ہے کہ میں گلاس کا پانی ہوں, اب اس کے لیے ریڈسکوری جو ہے اپنی ذات کی وہ کیا ہے کہ میں سمندر کیسا ہوں. یا اسی طریقے سے ایک شمع جو ایک کم بند کمرے میں ہو اور اسے آپ سورج کے سامنے رکھ دیں, تو شمع کی یا موم بتی کی روشنی سورج کی روشنی میں فنا ہو جاتی ہے. فنا ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ موم بتی ہونا ختم ہو جائے, بلکہ اب وہ اپنے آپ کو اس نورانیت کے بیک گراؤنڈ میں اور اس نورانیت کے اندر محسوس کر رہی ہوتی ہے کہ جو اس کی اپنی ذات کے مقابلے میں انفینٹلی واسٹ ہے. یہ مطلب ہے فنا در عز ربوبیت کا, کہ جو اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچا دے کہ اپنے نفس اور اپنے مال کو خدا کے ہاتھ بیچ دے, یا اس حقیقت کو سمجھ لے کہ یہ سب کا سب اس کا مال ہے, مالک حقیقی وہ ہے, اس کے حوالے کر دوں. یعنی جو کچھ وہ چاہے وہ کروں, جس سے وہ منع کر دے اس سے رک جاؤں, اپنی مرضی کوئی ایگزسٹ نہ کرے. وہ فانی در عز ربوبیت ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد دوسری سب سے بڑی خوبی کیا حاصل ہوتی ہے کہ پھر صاحب خانہ خود متصرف در امور گردان. تو پھر صاحب خانہ خود اس جگہ کے امور کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا. یعنی وجود انسان کا ہے لیکن کس کے کنٹرول میں؟ خدا کے. جس کی ایک بہت سادہ سی مثال آپ کو دوں, اور یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن بڑی قابل غور ہیں, کہ آپ لوگ, اور مطلب آپ لوگ کیا, ہم سب مجالس میں یہ باتیں بیان کرتے ہیں, خوش بھی ہوتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا عقد کس کی مرضی سے ہوا ہے؟ کس کی مرضی سے ہوا؟ خدا کی مرضی سے. حالانکہ یہ رسول کا پرسنل میٹر ہے. میں اگر اپنی بیٹی کی شادی کرنے جا رہا ہوں, یہ میرا مسئلہ ہے, خدا کا مسئلہ ہے؟ کہ لیکن جو بندہ حقیقی ہے وہ اس حد تک عبد ہے کہ اس کی زندگی کا کوئی میٹر پرسنل نہیں رہتا. کس کے سامنے؟ خدا کے سامنے. یعنی خدا یہ کہتا ہے کہ یہ تمہاری زندگی کا ذاتی مسئلہ ہے, یہ بھی میری مرضی سے حل ہوگا, یہ کام بھی میری مرضی سے ہوگا. یہ فنا فی اللہ, اور اس کے بعد ایک اور جملہ جو استعمال ہوتا ہے بقا باللہ, کہ پھر ایسا انسان کہ جو اپنی ذات کو فنا کر دے خدا کے سامنے, یعنی موم بتی اپنے کو سورج کی روشنی کے سامنے لے جائے, تو اب جتنی بھی چیزیں ہیں وہ روشن اس کے وجود سے ہیں اور اس روشنی کو ایکسپیرینس یہ بھی کر رہی ہے, شمع بھی کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو جو صاحب خانہ ہے, جو مالک گھر ہے, وہ پھر امور کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے, اس میں تصرف کرتا ہے. وہ گوش او گوش الہی شبد, اس کے کان الہی ہو جاتے ہیں. وہ گوش حق بے شناوت, اور حق کے کانوں سے سنتا ہے. یعنی اس کے, اس کو بھی آپ اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں لیکن اس کا اعادہ مفید ہے, کہ سماعت کس چیز کو کہتے ہیں؟ آپ ایک آواز سن کر اس سے جو مطلب سمجھتے ہیں, آپ نے ایک آواز سنی, آواز سننے کے بعد آپ کو جو مطلب سمجھ میں آیا وہ سماعت ہے. تو جب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کی سماع ہو جاتا ہوں, تو کیا مطلب ہے؟ کہ اب آواز سننے کے بعد اس کو جو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے وہ خدائی پیمانوں کے مطابق سمجھ میں آ رہا ہے. اب اپنی عقل اور اپنی ہوش اور اپنے وہم و گمان سے نہیں چیزیں سمجھ میں آ رہی, بلکہ الہی پیمانہ موجود ہے, جو آواز آتی ہے وہ اس پر آتی ہے اور وہاں سے ایک فہم و فراست ڈیولپ ہوتی ہے جو سماعت بن کے اس کے وجود تک پہنچتی ہے. یہ مطلب ہے کہ خدا اس کا کان ہو جاتا ہے. یعنی آواز سب سن رہے ہیں لیکن اس آواز سے ایسا شخص مطلب کیا نکال رہا ہے؟ جو عین حق ہے اس کو وہ مطلب سمجھ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ اس کی جو کان ہے وہ گوش حق. وہ ہر چے ربوبیت نفس کامل باشد, اور جتنا جتنا پھر نفس میں یہ عز ربوبیت کمال تک پہنچتی جاتی ہے, سوری, وہ ہر چے ربوبیت نفس کامل باشد, اس کے مقابلے میں, یعنی ربوبیت حق کے مقابلے میں اگر ربوبیت نفس کامل ہوتی چلی جائے, کیا مطلب؟ جیسے آپ اس معاشرے کو دیکھیں, اس معاشرے کی بنیادی تربیت میں پر ہے یا نہیں؟ یعنی سب سے بڑے عقل مند جو وہ تم ہو, اور تم کسی بھی شخص کو, یعنی کہ ایک بہت عجیب سی چیز ہوتی ہے کہ تم کسی بھی شخص کو کچھ بھی بول سکتے ہو, دوسرے کو حق نہیں ہے تمہیں کچھ بولے. اس قسم کے جو ایٹیٹیوڈز ڈیولپ ہوتے چلے جاتے ہیں, یعنی تم صحیح ہو, تم صحیح ہو, تم صحیح ہو, یہ کیا ہے؟ یہ عز ربوبیت نہیں ہے بلکہ یہ ربوبیت نفس ہے. جتنی ربوبیت نفس کامل ہوتی چلی جاتی ہے, وہ عز عام منظور خواتر شود, اور اس کی عزت جتنی منظور نظر ہوتی چلی جائے, کس کی؟ ربوبیت نفس کی. از عز ربوبیت بہما اندازہ کسر شود, عز ربوبیت سے اتنی ہی مقدار ٹوٹ کے علیحدہ ہو جاتی ہے. پورا اسکیم آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ بندگی ذلت عبودیت کہاں تک پہنچاتی ہے؟ عزت ربوبیت تک. عزت ربوبیت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان اپنی مملکت نفس کو مالک حقیقی کے حوالے کر دیتا ہے. مالک حقیقی کے حوالے کرنے کا نتیجہ کیا برآمد ہوتا ہے؟ کہ وہ خدا ہماری سماع اور بصر اور ہاتھ و پیر بن جاتا ہے. یعنی الہی قوت ہے, الہی نور ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں, سنتے ہیں اور حرکت کرتے ہیں. یہ ایک رستہ جو نماز اور ان عبادات کے ذریعے سے حاصل ہونا چاہیے. اس کے مقابل رستہ کیا ہے؟ کہ ذلت عبودیت نہیں بلکہ ربوبیت نفس, یعنی اپنی میں کو پروان چڑھانا. اپنی میں کی بنیاد پہ سارے کام کرنا، میں کو حق سمجھنا، تو جتنا زیادہ ربوبیت نفس کامل ہوتی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ عز ربوبیت نہیں بلکہ پھر وہاں وہی عز انانیت پروان چڑھتی ہے، اور جتنی وہ چیز اسٹرانگ ہوتی ہے اتنی عزت ربوبیت مائنس ہو جاتی ہے، کسر شبد و ناقص گردد، چہ کے این دو مقابل یک دیگرن، کیونکہ عز ربوبیت نفس اور عز ربوبیت حق یہ دو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. الدنیا والآخرت ورتان، دنیا اور آخرت. یہاں پر میں آپ کو ایک چیز آپ سے شیئر کروں، کبھی کبھی انسان کو الحمدللہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو محسوس ہوتی ہیں. ایک نماز کے ہی اس میں ایک بہت عجیب چیز جب محسوس ہوئی، اور وہ یہ کہ دنیا، یعنی کہ اس یہ خیال بار بار ذہن میں آتا ہے، بہت زیادہ تنگ کر رہا تھا، کہ اس دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں، یعنی جو بھی مخلوقات ہیں، مثال کے طور پر حیوانات ہیں یا زندگی کا پورا تانا بانا ہے، بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ سب کچھ صحیح نہیں ہے. یعنی فار ایگزامپل حیوانات جس طریقے سے ایک دوسرے کو مار کاٹ کے کھا جاتے ہیں، جس طریقے سے حیوانات خود غرضی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہے یا نہیں؟ حیوانات مطلب وہاں پر کوئی اثار تو نہیں ہے عالم حیوانات میں، ایک دوسرے کا خیال تو نہیں ہے، سیلفشنس ہے. یعنی یہ سب چیزیں خدا نے کیوں بنائی ہیں، ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے اس کے ذریعے سے؟ یا یہ کہ جیسے یہ لائف ہے، اس لائف میں مسلسل پرابلمز ہیں، یہ جسم خود ایک مصیبت ہے کہ ہر وقت اس کی خدمت گزاری کرتے رہو تب یہ صحیح چلتا ہے، ذرا سا کوئی پرابلم آئی، بیمار ہو گیا، خراب ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، کیوں ہے یہ سب کچھ؟ تو ایک بات بالکل اچانک ایک فلیش کیا ایک چیز نے، کہ خدا نے اس عالم مادیت کو، جس کو خدا نے متاع غرور کہا ہے، اسے صفات سلبیہ سے خلق کیا ہے، اور جسے خدا نے دار قرار کہا ہے اس عالم کو صفات ثبوتیہ سے خلق کیا ہے. سلبیہ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یعنی ایسی چیزیں جو آپ کھینچ لیں جو خدا میں نہیں ہے، مثال کے طور پر. اور پھر مجھے امام علی علیہ السلام کا وہ جملہ یاد آیا کہ جس میں آپ نے پوری اس منطق کو اختیار کیا ہے توحید کو سمجھانے میں، کہ مخلوقات کو دیکھتے جاؤ اور جو جو مخلوقات میں صفات نظر آئیں ان کی خدا سے نفی کرتے چلے جاؤ. یعنی مخلوق فانی ہے، خالق غیر فانی ہے، مخلوق محتاج ہے، خالق غیر محتاج ہے. یہ امام علی علیہ السلام نے ایک پورا لاجک دی ہے توحید کو سمجھنے، صفات خدا کو سمجھنے کے حوالے سے. تو یہ چیز مجھے ایک دم ایک فلیش کی کہ یہ سب کا سب جو ہے یہ صفات سلبیہ سے خلق ہوا ہے، اور یہ خالق کے نے خدا کا کمال ہے کہ جس طریقے سے کہ ہم اندھیرے سے کوئی چیز نہیں پیدا کر سکتے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ خدا کی خالقیت کا وہ کمال ہے کہ اس نے اندھیرے سے یہ سب کچھ پیدا کر دیا، مثال کے طور پر. اور اسی وجہ سے ہم کو بار 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 ہوشیار کیا ہے، اٹ از جسٹ نتھنگ، جسٹ نتھنگ. خبردار جو اس کی طرف توجہ کی یا اسے جمع کرنے کی کوشش کی، خسران مبین میں رہو گے. تو بہرحال یہ ایک چیز کہ بہت، یعنی کہ لگا تھا مجھے کہ الحمدللہ یہ چیز صحیح ہے جو اس وقت ذہن میں آ رہی ہے. تو یہ حدیث بھی کہ دنیا اور آخرت ایک دوسرے کی ضد ہیں، یعنی کون سی دنیا؟ یہ لہو و لعب اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، عز ربوبیت نفس والی جو دنیا ہے، جو اپنے نفس کی اصالت سے کریٹ ہوتی ہے، یعنی نفس کی اصالت کو قبول کر کے جو دنیا پوری کی پوری کریٹ ہوتی ہے، یہ دنیا اور آخرت ایک دوسرے کی ضد ہے. انسان ان میں سے ایک چیز ہی لے سکتا ہے، دو نہیں، اور جتنا ایک کی طرف بڑھے گا اتنا ہی دوسرے میں سے مائنس ہو جائے گا. لیکن بس یہ ڈسیشن میکنگ ڈیفیکلٹ ہے، یعنی یہ فیصلہ کرنا، اس معرفت تک آنا ہے کہ یہ سب کا سب فریب نظر ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब इस एज के हिस्से में पहुंच के मुझे ख़ुद बहुत ज़्यादा चीज़ें, कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने बचपन और नौजवानी में कि जितना ज़्यादा एक जो हम सब के साथ ही होता है कि स्पोर्ट्स हैं, ड्रामे हैं, ये हैं, तफरी हैं, एक दीवानगी होती है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बेवक़ती बहुत ज़्यादा महसूस होने लगी है। और उस वक्त भी एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती थी, यानी कि जब ये शौक़ था ना कि हाँ फ़लाँ चीज़ आएगी, फ़लाँ बहुत अच्छा ड्रामा आने वाला है, फ़लाँ स्पोर्ट्स इवेंट आने वाला है, तो एक ख़्याल बार बार दिमाग में पिंच करता था उस मतलब लड़कपन के दौर में भी, कि जब ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा। यानी मैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब फाइनल होने वाला है जी, इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला है, अब उसके लिए दो महीने पहले से जो है तो एक सोच आती थी ख़त्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर वो लज्जत कहाँ जाएगी जिस लज्जत को मैं इसमें तलाश करना चाह रहा था। तो जाहिर है कि जितना जल्दी हम रियलाइज़ कर लें इन सारी चीज़ों को, तो दुनिया और आखिरत एक दूसरे की ज़िद है, यानी ये सिफात सलबिया है इट इज़ नथिंग, वो सिफात सबूतिया है दार करार है जिस तरफ हमें जाना है। बस सालिके इल्लाह रा ज़रूर अस्त के ब मकाम ज़ुल खुद पै बरद व नस्बुल ऐन उ ज़िल्लत रुबूबियत व इज़्ज़त रुबूबियत पाशद। फिर वही बात सालिके इल्लाह, इन बातों से दिलचस्पी उसी को होगी जो खुदा की तरफ सफ़र करने में इंटरेस्टेड है, जो सिर्फ अपना फरीज़ा अदा करना चाह रहा है या जिसकी हिम्मत जन्नत और जहन्नम के बेसिक लेवल पे ख़त्म हो रही है, उसके लिए ये चीज़ दिलचस्पी वाली नहीं है। सालिके इलल्लाह, उसके लिए ज़रूरी है कि अपनी ज़िल्लत के मकाम को पहचाने और अपना नस्बुल ऐन बना ले। नस्बुल ऐन समझते हैं ना, यानी अपनी आँखों पर चस्पा कर ले, क्या चीज़, अपनी उबूदियत की ज़िल्लत को और हक़ की रुबूबियत की इज़्ज़त को। हर चे ई नज़र क़ुव्वत गिरद इबादत रूहानी तर शवद, जितना ज़्यादा ये नज़र कवी होती चली जाएगी इंसान इबादत रूहानी तर शवद, इबादत उतनी ही ज़्यादा रूहानी होगी व रूह इबादत कवी तर शवद, और रूह इबादत उतनी ही कवी हो जाएगी। ये बहुत खूबसूरत है, इबादत रूहानी हो जाएगी और रूह इबादत कवी हो जाएगी। सही है, रूह इबादत, रूह इबादत क्या है, बंदगी है, रूह इबादत क्या है, ये सआदत खुदा से ताल्लुक, तो इबादत रूहानी हो जाएगी और रूह इबादत कवी तर हो जाएगी। ता अगर बदस्तगीरी हक़ व औलिया कमल अलैहिमुस्सलाम तवानस्त बहकीकत उबूदियत कुन है आ वासिल शवद, के और अगर हक़ की दस्तगीरी यानि खुदा का हाथ उसको थामे रहे और औलिया कामिल अलैहिमुस्सलाम की मदद शामिल हाल रहे, तो ये भी हो सकता है कि इंसान बंदगी की कुन यानि उसकी हकीकत से वासिल हो जाए और सिर इबादत का भी एक लम्हे के लिए उस तक पहुंच जाए। सिर इबादत यानि हकीकत इबादत क्या है, हकीकत नमाज क्या है, वहां तक पहुंच जाए। वदर जमी इबादत, और तमाम इबादत में खुसूसन नमाज के सिमत जामियत दारत, कि नमाज क्या है, नमाज में और बाकी इबादात में डिफरेंस क्या है, कि नमाज में जामियत है। यानी नमाज जिसे असरार सलात में इमाम खुमैनी ने कहा है कि ये माजून ताम है, एक ऐसी दवा है कि जो मुकम्मल है, जिसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जो इंसान को कमाल तक पहुंचाने वाले हैं। क्या सलात व मेराजुल मोमिन, यानि मोमिन को मेराज तक पहुंचाने वाले तमाम इंग्रेडिएंट्स इस इबादत में मौजूद हैं। माजून ताम, खुसूसन नमाज के सिमत जामियत दारद व मंजिल आदर इबादत मंजिल इंसान कामिलस्त, और नमाज की हैसियत बाकी इबादत में ऐसी है कि जैसे इंसान कामिल की हैसियत दीगर इंसानों में। و منزلہ اسم اعظم بلکہ خود اسم اعظم است، اور نماز اسم اعظم کی منزلت رکھتی ہے بلکہ خود اسم اعظم ہے. ای دو مقام، یعنی مقام عز ربوبیت کے حقیقت است و مقام ذل عبودیت کے رقیقہ آن است مرموز است. اور اس نماز میں یہ دو چیزیں، ذل عبودیت یوں سمجھ لیں کہ ایک اس کا اثر ہے جس کی حقیقت نماز کے ذریعے سے بندہ کہاں تک پہنچ جاتا ہے، عز ربوبیت تک پہنچ جاتا ہے، واصل بحق ہو جاتا ہے. ودر اعمال مستحبہ قنوت و در اعمال واجبہ و سجدہ را اختصاصی است. اچھا پھر یہ بات آگے چل کے آئے گی. اب آخری پیراگراف اس چیپٹر کا، و باید دانست کہ عبودیت مطلقہ از اعلی مراتب کمال و ارفع مقامات انسانیت است. اس بات کو جان لینا چاہیے کہ عبودیت مطلق انسان کے کمال کا اعلیٰ مرتبہ ہے اور مقام انسانیت کی ارفع ترین سیڑھی ہے، کہ جز اکمل خلق اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالافاضلہ و دیگر اولیاء کمل بالتبعیہ کسے دیگر را اذان نصیبی نیست. کہ عبودیت مطلقہ، عبودیت مطلقہ کا کیا مطلب ہے؟ ایبسولیوٹ بندگی. ایبسولیوٹ بندگی کی ایک مثال میں نے آپ کو دی کہ رسول کی زندگی کے پرسنل میٹرز بھی رسول کے نہیں ہیں. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ مقام ہے مقام عبودیت مطلقہ. تو صرف اور صرف رسول پاک، اب یہاں کہہ رہے ہیں بالاصالہ، اب آپ دیکھ لیں یہ ایک شیعہ کے ہی جملے، لیکن ہم ان مجتہدین کی باتوں کو سننے کو بالکل تیار نہیں ہوتے، اپنی طرف سے چیزیں فیبریکیٹ کرنا ہمیں زیادہ دلچسپی. عبودیت مطلقہ، اس منزل تک کوئی نہیں پہنچتا سوائے رسول پاک کے، کہ جو اکمل ہیں، اکمل یعنی کامل ترین ہے خلق خدا میں. یہ بالاصالہ اور دیگر اولیاء باکمال بالتبعیہ، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ بالاصالہ یعنی وہ ہستی کہ جو خود پہنچی ہے عبودیت مطلقہ کی منزل پر، وہ فقط اور فقط پیغمبر اکرم ہے. بالاصالہ اور دیگر اولیاء کاملین علیہم السلام، یعنی دیگر 13 معصومین، یہ بالتبعیہ یعنی انہوں نے کمال بندگی کو حاصل کیا ہے حضور کی کمال اتباع کے ساتھ. اسی لیے اگر آپ اس جملے پر غور کریں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میں کن تو نبیین، میں نبی ہوا کہ جب آدم بین ماں و تین تھے. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا کی تصدیق کی اس وقت کہ جب آدم بین ماں جسد و روح تھے. یعنی علی علیہ السلام جو ہیں وہ اپنا کمال کس چیز کو بیان کی بنیاد کس چیز کو قرار دے رہے ہیں؟ رسول خدا کی تصدیق کو. تو جس ہستی نے تمام انسانیت میں بالاصالہ اس مقام بندگی مطلقہ کو حاصل کیا ہے وہ ذات پیغمبر اکرم ہے، اور باقی 13 معصومین وہ ہیں کہ جنہوں نے اس بندگی مطلق کو حاصل کیا ہے حضور کی کامل اتباع کے ساتھ. یعنی کہ جیسے کربلا کا بھی یہ رخ، اگر آپ اس رخ سے آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام نے دین پیغمبر اور اس قرآن کے لیے کہ جو پیغمبر اکرم پر نازل ہوا، کسی چیز کو سامنے رکھا؟ کسی چیز کی اہمیت کو مد نظر رکھا؟ اپنی جان، اپنا گھر، اپنی آل، اپنی اولاد، یہ اتباع کامل ہے. اور یہ اتباع کامل پیغمبر اکرم کے ساتھ 100% جڑ جانے میں اور ان کی کوالٹیز کو باکمال طریقے سے حاصل کر لینے کا سبب. صحیح. تو اس سے اب یہاں اگر یہ جملہ صحیح ہے تو پھر اس جملے کے صحیح ہونے کے بعد جو لوگ امام علی کو پیغمبر کے برابر قرار دے دیتے ہیں یا انا و علیم من نور واحد کا مطلب یہ سمجھ لیتے ہیں کہ نور کا جو ہے دو حصے بھی اور ایک حصے پر علی کھڑے ہیں اور پیرلل حصے پر پیغمبر کھڑے ہیں, کس قدر غلط سوچے. اور جیسا کہ امام علی علیہ السلام نے خود کہا ہے, خود کہا ہے کہ امالی میں امام علی علیہ السلام کا جملہ ہے کہ جب خیبر کا ذکر کیا ہے, خیبر کے دروازے کا, آپ نے فرمایا اس کے ذکر یعنی اپنے اس کمال کا ذکر کرنے کے بعد کہ خیبر کا در میں نے کس طریقے سے اکھاڑا, پھر آپ فرماتے ہیں فانا من احمد, یہ تھوڑی کہ میں ان کے برابر ہوں, انا من احمد, میں احمد سے ہوں. اب اس میں دو جملے ہو سکتے ہیں, کف اب اس کے بعد یعنی سمجھ لیجیے سواد ایک نقطہ اور واو ہے. اب اس کو دو طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے, کفنو من الصنف, یعنی اگر سواد نون واو لے لیں اس کو, اس کا مطلب کیا ہوا کہ جیسے ایک شاخ میں سے دوسری شاخ نکلتی ہے, یعنی پہلی شاخ اصل ہوتی ہے جو جڑ سے وابستہ ہوتی ہے اور اس میں سے دوسری شاخ برآمد ہوتی ہے, کہ شاخ میں سے شاخ. یا ایک اور جو مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے مطلب کواو من الواو, کہ جیسے نور کی کرن میں سے دوسری کرن نکلتی ہے. اگر اس کو سواد سمجھنے کے نقطہ اس پر ہے تو واو بن جائے گا, اور اگر سواد نون واو ہے تو فن ہو جائے گا, یعنی شاخ. تو امام علی علیہ السلام یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں, کب کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے برابر ہوں, ان کے ہم پلہ ہوں. تو بالاصالہ رسول پاک اور دیگر اولیاء کامل علیہ السلام بالتبعیہ و دیگران را پائے عبودیت لنگست, اور ان سے ہٹ کر باقی لوگ وہ ہیں کہ جن کی عبودیت کا قدم کسی نہ کسی مقام تک پہنچنے کے بعد لنگڑانا شروع کر سکتا ہے, یعنی نہیں چل سکتے اس رستے پر, اس رستے پر آگے نہیں بڑھ پاتے, قدم میں کمزوری آ جاتی ہے. وہ عبادت و عبودیت آہاں معلل است, یہ بہت خطرناک بھی جملہ ہو سکتا ہے. معلل کا مطلب ہے کہ ان کی بندگی اور ان کی عبادت ایک علت کے وسیلے سے ہے, معلل ہے, یعنی ہماری بندگی رسول خدا کے اور آئمہ کے وسیلے سے آگے جاتی ہے اور ایگزسٹ کرتی ہے, معلل ہے, اوریجنل نہیں ہے. صحیح. یعنی کہ اگر, اور اسی میں ایک چھوٹا سا واقعہ بھی کہ آغا جوادی عاملی نے اپنے درس میں بیان کیا کہ علامہ طباطبائی جب جاتے تھے حرم میں, خاص طور سے قم کے حرم میں جانا روزانہ ہوتا تھا, تو وہ جو ہوتا ہے کہ چوکھٹ کو بوسہ دینا, در و دیوار کو بوسہ دینا, یا رمضان کے مہینے میں ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ افطار میں کیا کرتے تھے کہ وہ جاتے تھے اور جو گرد ہوتی تھی روزے کی زری کی جالی پر اس کو اپنی زبان پہ لیتے تھے, کہتے تھے یہ میری افطار. تو انہوں نے کہا کہ لوگ شاید دیکھ کے سمجھیں کہ یہ بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کہ ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ بزرگان اصل میں اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں, اور کچھ اشعار بھی انہوں نے سنائے تھے اس میں کہ اگر رسول اور خاندان رسول نہیں ہوتا تو نامعلوم آج ہم کن کن بتوں کی پوجا کر رہے ہوتے, کون کون سی چیزیں ہمارا بت ہوتی جس کے آگے ہم اپنے ماتھے کو ٹیک رہے ہوتے. یہ رسول اور آل رسول ہیں کہ جو ہمیں حقیقت الوہیت تک, خدا تک, سچائی تک, طہارت نفس, پاکیزگی, تربیت سب ان کا صدقہ ہے. تو یہ چوکھٹ کو چومنا, در و دیوار کو چومنا, یا زری کی مٹی کو اپنی زبان پر افطار کے طور پر لے لینا, یہ اس نعمت عظمیٰ کا شکریہ ہے کہ اگر یہ خاندان رسالت نہ ہوتا تو ہم پتہ نہیں کس قسم کے جانور ہوتے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں دین زندگیوں سے نکل جائیں خدا معلوم کہ انسان کس قسم کے حیوان میں تبدیل ہو جاتا ہے. کیا اس کی شہوت اور اس کا غضب اور اس کا وہم کن کن گڑھوں میں اس کو لے جا کے گراتا ہے. تو ہماری عبادت اور ہماری عبودیت معلل ہے. معلل کا مطلب یعنی علت کی وجہ سے, اور علت کون ہے؟ رسول اور آل رسول ہے, قرآن ہے. اور اس میں پھر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ قرآن اور اہل بیت ہم پلہ ہیں, اور دونوں حتی یردہ علیہ حوض, قرآن اور اہل بیت ہم پلہ ہیں, اور ان دونوں کا کنورجنس کس کی طرف ہے؟ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اگر ہم واقعاً ان ہستیوں کا اور اس قرآن عظیم کا جو خدا نے ایک بیشبہ تحفے کے طور پر ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے, اگر ہم اس کی قدر کو پہچانیں, اگر ہم اس کی قدر و قیمت کو جانیں, تو یقیناً زندگی میں ایسی تبدیلیاں آتی ہیں کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے کہ میری زندگی کس کس طریقے سے بہتر ہوتی جا رہی ہے, میں خود کتنا بہتر انسان ہوتا چلا جا رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد جب وہ اس منزل تک پہنچتا ہے تو ان اولیاء اور عرفاء کے طریقے سے پھر وہ جا کے بے اختیار زری کو جب چمٹتا ہے اور اس سے بوسہ دیتا ہے اور اس کو, تو یہ ایک ظاہری عقیدت نہیں ہے جو مجھ جیسا انسان کر رہا ہوتا ہے ایک جذباتیت کے طور پر, نہیں, بلکہ معرفت کے ساتھ تشکر کے طور پر. تو بہرحال یعنی کہ یہاں تک یہ جو پہلی فصل ہے کہ نماز, اگر نماز سیر اللہ ہے, اگر نماز معجون کامل ہے کمال انسانیت تک پہنچانے کے لیے, تو پہلی چیز جو نماز میں موجود ہونا چاہیے وہ ذلت عبودیت, اور ذلت عبودیت کے نتیجے میں جو چیز حاصل ہونی چاہیے وہ عز ربوبیت. اور عز ربوبیت کی پہچان کیا ہے؟ کہ انسان کی فیکلٹیز نفس کے قابو میں نہ رہیں بلکہ حق کے دائرہ اختیار میں چلتی چلی جائیں. ٹھیک ہے, یعنی اس کی بہت سادہ سی میں مثال آپ کو دوں کہ آپ کسی بھی ایک چیز ہے کہ جس کی طرف دیکھنے کا دل چاہ رہا ہے, نفس راغب ہو رہا ہے, لیکن فوراً آپ کے اندر سے ایک چیز آئی کہ یہ حرام ہے, نظر کو آپ نے ہٹا لیا, یہ وہی ہے عز ربوبیت ہے جو پیدا ہونا شروع ہو گئی. یعنی میرے نفس کے اندر اس کے کسی نہ کسی ایسپیکٹ کو حق نے اپنے قابو میں لینا, اپنے اختیار میں لینا شروع کر دیا کہ اب میری بصر یا میری نظر جو ہے اس پر حق کا تصرف بھی آ رہا ہے. کہ ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ یہ گناہ والی بات سنیں لیکن ہم اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو گئے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ میرے اندر, میری سماعت کے اندر اب حق کا بھی ایک عنصر شامل ہونا شروع ہو گیا. تو جب یہی چیز کمال تک پہنچ جاتی ہے تو انسان معصوم ہو جاتا ہے. معصوم کا مطلب کوئی روبوٹ تھوڑی ہے. یہی کیفیت جب آگے چلتے چلتے, یعنی کہ جب یہ تمام فیکلٹیز ٹوٹلی حق کے اختیار میں چلی جاتی ہیں, تو انسان نہ ایک غلط بات زبان سے نکالتا ہے, نہ ایک غلط چیز سماعت کرتا ہے, نہ غلط شے پہ نظر کرتا ہے, یہ معصوم. اس مرحلے اور درجے کا نام عصمت. جی, 5 منٹ ہیں, مرضی رہنے. جی,
جو آپ نے بات کہی کہ ہم آئمہ کا اس طرح زیادہ ہمیں جوڑنا پڑتا ہے جس چیزوں کو, تو وہ اس کا اثر ہے کہ تو ان کا کلام جو ہے اسی کا اثر ہے کہ یہ لوگ جو باقی اور یہ ہیں وہ بھی اس کلام کی ہی وجہ سے جو بنتے ہیں جس جگہ پہ پہنچتے ہیں وہ.
جی,
یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ
دیکھیں اس میں بات وہ ہے کہ جو شاید میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے ایک بات کی تھی کہ اصل میں جو آئمہ کا فیض ہے वो इन सब से हट करे, यानी कि वो फैज़ उस वक्त इंसान को नसीब होना शुरू होता है कि जब ये इंसान इस मरहले पर इमाम से कनेक्ट हो जाता है, इमाम से कनेक्ट हो जाता है। उस वक्त फ़कत ये चीज़ नहीं रहती, इमाम की हदीस अपनी तरफ, ठीक है, वो मैं आप औलिया की बात कर रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ उनके पास जो फैज़ पहुँच रहा होता है ना, वो ये फैज़ नहीं है फ़कत, नहीं शुरू की बात मैं थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारे पास जो सबसे बड़ा बैड लक और ड्रॉबैक है वो ये है कि हमारे पास इमाम की ज़िंदगी की और उनके कलाम की पूरी तस्वीर मौजूद नहीं है। कितनी दिक्कत की आप मुझे बताएं, कितने 100 साल लगे इन आसार को ऑर्गेनाइज़ करने में, ये चीज़ नहीं है। अगर आपके पास मिसाल के तौर पर ये सब चीज़ें रिकॉर्डेड होती, फॉर एग्ज़ाम्पल, या पूरी एक ज़िंदगी मौजूद होती लिखी हुई मुस्तनद, तो ख़त्म थी बात, ज़हमत तमाम थी।
जी ऐसी शख्सियत हर ज़माने में मिलेंगी, सैयद मुर्तज़ा है या
जी जी बहुत सारे हैं यकीनन, और बहुत सों का तो पता भी नहीं होगा हमें जी,
लेकिन आज के ज़माने में तो आसान है, मतलब अप्रोच में है हर एक की, मतलब पूरी दुनिया जानती है, जो जानना चाहे वो आराम से, लेकिन हर ज़माने में ऐसी चीज़ नहीं चाहिए। लेकिन वो बात समझ में आती है कि खुदा का जो मतलब कनेक्शन है
कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई तरीका होगा, कोई ना कोई तरीका होगा कि जिससे लोगों तक बात पहुंचती होगी।
लेकिन मुझे एक चीज समझ है कि असल चीज ये है कि इंसान का खुद कनेक्शन है, उसको स्ट्रांग नहीं कर पाए वाली बात है, तो मैं उसकी मतलब एक
नहीं, लेकिन इंसान को
आज के जमाने में अगर उस तरह से अगर आप देखें तो आज के जमाने में मतलब रूहानियत रखने वालों रेशो कहीं ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास प्रैक्टिकल सिर्फ इमाम खुमैनी नहीं, कई मिसालें, लेकिन नहीं है वो चीज़ नहीं नजर आती, तो वो उससे अगर आप देखें तो
नहीं। लेकिन मुझे जो महसूस होता है कि ये दौर शायद जरखेज तरीन अदवार में से इन कंपैरिजन जो है ना, इतनी अच्छी सूरत हाल खुद आइम्मा के दौर में नहीं रही है। मतलब आज जितने जिस तरीके से हक नशर हो गया है, जिस तरीके से हक तक रसाई मुमकिन हो गई है, जिस तरीके से कुरान और अहले बैत की तालीमात सामने आ गई हैं, और जितनी बड़ी तादाद में लोग मुतवज्जे हैं, यानी आप देखें ना,
लेकिन मुझे